الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ واللیل کی آیات 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور اس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی۔ پنجاب پولیس کو 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ روس یوکرائن جنگ میں شدت۔ پچھلے چند روز کے دوران سینکڑوں یوکرائنی فوجیوں اور ان کے اتحادیوں کو ہلاک کرنے کا روس کا دعویٰ۔ روزہ حضرت شاہ چراغ میں دہشت گردانہ حملے کی مزید تفصیلات۔ حملے میں ملوث بیشتر دہشت گرد عناصر گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ تحال درج نہیں ہو سکا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے دوران حملے کی ایف آئی آر درج کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو از خود نوٹس لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ اس دوران آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب اتوار کو عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ ان پر حملے کی ایف آئی آر کی راہ میں ایک سینئر فوجی افسر کی نامزدگی مانے ہے۔ 3 نومبر کو عمران خان پر حملے کے بعد اب تک ایف آئی آر درج نہ ہونا پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ روس یوکرائن جنگ میں شدت کی خبروں کے درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کئی سیکٹروں پر یوکرائنی فوج کے حملے ناکام اور سینکڑوں یوکرائنی فوجیوں اور ان کے امریکی و برطانوی اتحادی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشنکوف نے بتایا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران جنگ یوکرائن کے مختلف محاذوں پر کئی حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور کم سے کم 700 یوکرائنی فوجی، یوکرائنی انتہا پسند اور ان کے غیر ملکی ساتھی مارے گئے ہیں، جن میں 40 امریکی اور برطانوی فوجی بھی شامل ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جمہوریہ دونیسک میں ایک اسلحہ گودام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں موجود 350 سے زائد امریکی ہیمارس اور سمرج میزائل تباہ ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق اس دوران ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 70 یوکرائنی ڈرون طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا کہ یوکرائنی فوج نے جمہوریہ لوگانس میں کوبیانسک سیکٹر پر ہمارے مورچوں کو ہٹانے کی کوشش کی جسے پوری طرح ناکام بنا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ دونیس کے جانب پیش قدمی کرنے والے یوکرائنی دستے کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے کم سے کم 70 فوجی اس جنگ میں مارے گئے ہیں. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے روسی صدر کے معاونین سے خفیہ بات چیت کی ہے. اس بات کا انکشاف روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ اشاعت میں کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے یوکرائن کے معاملے میں روسی صدر کے بعض معاونین سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں. رپورٹ کے مطابق جیک سولیوان نے روسی صدر کے خارجہ پالیسی ایڈوائزر یوری یوشاکوف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نکولائی پیتروشیف سے رابطے کیے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے روسیوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا مقصد بحران یوکرائن کے حل کے لیے سفارتی چینلوں کو کھلا رکھنا بتایا گیا ہے. یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ جنگ یوکرائن کے بہانے روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جمعے کے روز کیف میں یوکرائن کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے قائم 100 نامی خلائی راکٹ کے کامیاب تجربے کو قومی طاقت اور نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ قائم 100 نامی خلائی راکٹ یا اسپیس لانچر کا کامیاب تجربہ ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں اور قومی اقتدار اعلیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ کامیابیاں تمام تر دباؤ اور پابندیوں کے باوجود حاصل کی ہیں اور اس اقدام نے اس قوم کے جانے پہچانے دشمنوں کو جھنجھلاہٹ کا شکار اور ہزیان گوئی میں مبتلا کر رکھا ہے. واضح رہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ہفتے کے روز قائم 100 نامی خلائی راکٹ کا تجربہ کیا ہے. یہ 3 اسٹیج سیٹلائٹ کیئر راکٹ 80 کلو گرام کے سیٹلائٹس کو سطح سمندر سے 500 کلومیٹر کی اونچائی تک خلا میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مزید تفصیلات بتائی ہیں. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں شیراز کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے ملکی سرحدوں میں داخل ہونے والے دیگر تمام عناصر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جن کی تعداد 26 رہی ہے، جن میں غیر ملکی بن جملہ جمہوریہ آذربائیجان، تاجکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عناصر شامل ہیں. ان دہشت گردوں کو ایران کے مختلف صوبوں میں جملہ فارس، شیراز، البرز، کرمان، قم اور خراسان جنوبی سے گرفتار کیا گیا ہے. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے حضرت شاہ چراغ کے دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں سے انتقام لیے جانے پر زور دیا ہے. واضح رہے کہ ایک تکفیری دہشت گرد نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے روضہ مبارک کے اندر زائرین اور نمازیوں پر اچانک فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے تھے. غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے اور کم سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے جن فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں اکثریت جوانوں کی ہے. فلسطینی ذرائع نے اسی طرح صہیونی فوجیوں کی حمایت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے دعویٰ بولے جانے کے واقعے کی تصاویر نشر کی ہیں. فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی انتہا پسند غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ ترکی کے ڈرون طیاروں نے شام کے مختلف علاقوں میں جملہ، قامشلی اور رقہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے ڈرون طیاروں نے رقہ کے شمال میں عین العیسیٰ کے مشرقی علاقے میں واقع الارتوازیہ میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ شمال مشرقی شام میں بھی قامشلی کے علاقے میں ترکی کے ڈرون طیاروں نے ایک کار کو نشانہ بنایا، جس میں ڈیموکریٹک فورس کا ایک کمانڈر ہلاک اور تین عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے بہانے سے گزشتہ ڈھائی برسوں سے شام کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہا ہے اور اس نے اس ملک کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ ترکی نے شام میں 100 سے زائد فوجی ٹھکانے بھی بنا رکھے ہیں، جبکہ شام کی حکومت نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے الگ الگ مراسلوں میں شام کے علاقوں پر ترک فوج کے اس قسم کے حملوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں مسلح افواج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے جاسوس طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ مقبنہ اور حیث کے فضا میں گشت زنی کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے الحدیدہ میں حیث اور الجبلیہ کے علاقوں کو ڈرون طیاروں اور جنگی ہتھیاروں سے 6 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے 2 بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی ہے اور 2 بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی ہے۔ اب تک 6 ماہ تک جنگ بندی رہی ہے، جبکہ اس دوران سعودی اتحاد یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس سے قبل کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ یمنی فریق کا موقف یمنی قوم کے حق میں اور بالکل منطقی رہا ہے اور جنگ بندی کی شکست کی وجہ خود سعودی اتحاد میں شامل جارے ممالک ہیں۔ اس درمیان صورتحال کو مزید بحرانی بنائے رکھنے کے لیے یمن میں موجود دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مشکوک اقدامات کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ سعودی عرب کی فضائیہ کا F-15S جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ طیارہ ٹریننگ مشق کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ہے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے کے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید بتایا کہ طیارے میں سوار دونوں اہلکار طیارہ گرنے سے پہلے نکل گئے تھے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ F-15S طیارہ گرنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف میزائل حملوں کی مشق انجام دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فضائی مشقوں کے 2 روز بعد شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حالیہ میزائل تجربے کے دوران مذکورہ دونوں ملکوں کے خلائی میزائل حملے کی ریہرسل کی ہے۔ ادھر جنوبی کوریا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے ایک میزائل کے کچھ ٹکڑے اسے اپنے ساحلوں پر دکھائی دیے ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات کے مقابلے میں جنوبی کوریا کے ایک بڑے شہر فضائیہ کے اڈوں اور ہوائی جہازوں پر حملے کی مشق کی ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے شہر اولسان کے ساحلوں کی سمت جہاں ایٹمی بجلی گھر اور بڑا انڈسٹریل زون واقع ہے 2 کروز میزائل داغنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں خوش آمدید چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بنیادی عوامل کیا ہیں، اور آل سعود بالخصوص محمد بن سلمان کی جانب سے حالیہ جو اقدامات ہوئے ہیں اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت ہیومن رائٹس کے عنوان سے، انسانی حقوق کے عنوان سے مختلف اس کی تعریفیں، تشریحات ہیں کہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کیا ہے۔ اگر اس کی ایک تفصیل میں جائیں تو ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن کہنے کا مختصر اگر کہا جائے تو انسانی حقوق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک انسان کا خود جس ملک یا جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے اپنے کچھ حقوق ہیں، ایک شہری کے حقوق ہیں، ایک اس ریاست میں رہنے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے کچھ حقوق اس پہ عائد ہوتے ہیں، کچھ اس معاشرے کے حقوق ہیں، اور یہ حقوق اور ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کہیں پہ جب ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے جواب میں پھر اس کو کچھ رائٹس اور حقوق بھی دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے عنوان سے آپ نے بات کی ہے، تو سعودی عرب میں اگر ہم ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے عنوان سے دیکھا جائے تو انسانی حقوق جو حکومت کی طرف سے ملنے چاہیے، جو اداروں کی طرف سے ملنے چاہیے، جو معاشرے کی طرف سے ملنے چاہیے، اور جو ایک شہری کے عالمی چارٹر کی بنیاد پہ جو بنیادی حقوق ہیں، اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو شاید سعودی عرب کا ہر شہری سوائے آل سعود کے اس کے حقوق کی یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، وائلنس ہو رہی ہے۔ ایک جمہوری حکومت کا نہ ہونا بھی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے سربراہ کا انتخاب کرے، ملک کے اداروں میں اس کے اندر اس کی اپنی کوئی آواز سنی جائے، اس کے کسی مطالبے کو زیر غور لایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان کی حکومت ہے، ایک شاہی خاندان ہے جو 100 سال سے زیادہ، بلکہ 1700 اگر حساب لگائے جائیں تو 1700 کچھ سے جو ہے وہ قابض ہے، اور خاندان کے خاندان اور افراد جو ہیں مسلسل اس پہ، اور پھر بالخصوص آل یعنی خود سعود کے آنے کے بعد اس کا پورا خاندان، اور ابھی تک جو آپ نے ذکر کیا بن سلمان تک، تو یہ ایک انفرادی ایک خاندان کی حکومت ہے جو مسلسل ایک لحاظ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ وہاں کے سعودی شہریوں کو کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اور وہ انسانی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کے اوپر کس کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ حقوق کی ایک صورتحال اس معاشرے کے اندر اپنے مطالبات کو پیش کرنا بھی ہے، یعنی اگر کسی ملک کے اندر ایک شہری کو اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے کی اجازت نہ ہو، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں کسی جگہ پہ شکایت کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو یہ اس کی بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شہری سے کوئی معمولی سا جرم سرزد ہو جاتا ہے یا اس پہ الزام عائد ہوتا ہے، تو اس کو عدلیہ میں لے جا کے صحیح قوانین کے مطابق اور عدل و انصاف کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو یہ اس کے انسانی حقوق کی ادائیگی ہے۔ لیکن اگر عدالتیں حکومت کے اشاروں پہ یا کسی ادارے کے اشارے پہ اگر بغیر میرٹس کو دیکھ کے اور بغیر عدل و انصاف کے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. تیسری جو ہے وہ عام شہر میں رہتے ہوئے ایک شہری حقوق کے عنوان سے جو اس کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے, فرض کریں اس کو رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے, اس کو پڑھنے کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے, صحت اس کی, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو انسانی حقوق کے اس میں آتے ہیں. ایک بڑی تفصیل ہے. لیکن جو سعودی عرب کے عنوان سے جو اس وقت عالمی سطح پہ چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ سعودی حکمرانوں کا اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ ہے اس میں وہ کسی عدل و انصاف, کسی عدالت, کسی روح رعایت کے قائل نہیں ہیں. وہ کسی کی بات سننے کے قائل نہیں ہوتے. جو مخالف ہو, چاہے وہ مخالفت کی سطح ایک معمولی سا کوئی ٹیکسٹ میسج ہے کہ جو اس نے سوشل میڈیا پہ کیا ہو, کسی جگہ پہ اس نے زبان سے اس کا اظہار کیا ہو, یا کسی ادارے میں اس پہ اس نے مطالبے کی صورت میں کیا ہو, تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور یہ معافی جرم یہاں تک یہ ہے کہ اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں کرتے, یعنی سزائے موت سعودی عرب کے اندر ایک عام سزا ہے. یعنی وہاں پہ جیسے دوسرے ملکوں میں معمولی سزائیں دی جاتی ہیں, کسی کو مثلا سال کی قید دے دی, کسی کو مثلا چند سال کے لیے, تو وہاں پہ سر اڑا دو, پھانسی پہ لٹکا دو, اور تاحیات اس کو زندانوں میں جو ہے وہ بند کر دو. تو اس طرح کی سزائیں سعودی عرب میں بڑی عام ہیں, اور ابھی جو تازہ ترین بن سلمان کی وجہ سے اس میں مزید شدت آئی ہے, اور آپ نے بھی بن سلمان کے عنوان سے کہا کہ وہ اس وقت کس انداز سے, تو وہ ابھی یورپی سعودی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے جو ابھی تازہ انکشاف کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 53 افراد کو پھانسی کی سزا دینے کا اعلان کیا جا چکا ہے, جس میں ابھی 15 تازہ شامل ہیں, یعنی ایک دو دن کے اندر ان میں سے اضافہ ہوا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس میں 8 کم سن بھی ہیں, یعنی اب 8 بچوں کو بھی جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی اور سر قلم کیا جائے گا. اب اس بچے کے بارے میں عالمی قوانین کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, وہ باقی 50 کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ ان کو بھی کسی جگہ پہ عدالت کے اندر اس کو پیش نہیں کیا جاتا, ان کو وکیل کی سہولت نہیں دی جاتی. ایک فیصلہ اوپر سے آ جاتا ہے کہ یہ حکومت کا آل سعود کا مخالف ہے, لہذا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو یا اس کو جو ہے اس کا سر قلم کر دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض بہت ہی معمولی قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں, اکثر صرف الزامات ہیں, لیکن ان کو پھانسی کی سزا سنا دی جا چکی ہے. اور کسی وقت بھی یہ بری خبر آئے گی کہ مزید 53 افراد کو سعودی عرب میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا یا ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے, تو یقیناً انسانی حقوق کے اس پہلو میں ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور دنیا کے وہ ادارے, وہ ممالک کہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا عالمی ادارے ہوں, وہ اپنے مخالفین کے عنوان سے ان کے رویے اور ہیں, اور اپنے دوستوں کے عنوان سے, سعودی عرب کے عنوان سے, چاہے انسانی حقوق کی جتنی بدترین خلاف ورزی کیوں نہ ہو اس پہ خاموش رہتے ہیں. اور اگر ان کا مخالف اسلامی جمہوری ایران جیسا ملک ہو, تو وہاں پہ چھوٹا سا اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر اسے پوری دنیا میں اس پہ خلاف ٹنڈورا پیٹا جاتا ہے, ایران کو مذمت کی جاتی ہے اور ایران کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. تو اس وقت سعودی عرب میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, بالخصوص ابھی جو 9 کم سن بچوں کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی گئی ہے, اس پہ یقیناً عالمی اداروں کو آواز اٹھانی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول امتی تمہارا گنہگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروں کے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 16 آبان 12 ربیع ثانی اور 7 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں بارہ ربیع ثانی سن 132 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد جو صفاح کے نام سے معروف تھا مسند خلافت پر بیٹھا عباسیوں نے ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی مدد سے آخری اموی حاکم مروان دوم کو قتل کرا دیا اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا بنی عباس بھی امویوں کی طرح برسوں تک اسلامی ممالک کے عوام کے مال و دولت پر قابض رہے ان پر ظلم و ستم کیا اور سن 656 ہجری قمری تک حکومت کی بارہ ربیع ثانی سن 837 ہجری قمری کو تیموری دور کے معروف شاعر سید قاسم الانوار نے وفات پائی. ان کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا اور انہوں نے عظیم دانشوروں سے کسب فیض کیا. سید قاسم الانوار ایک عرصے کے بعد حرات چلے گئے جو آج شمال مغربی افغانستان میں واقع ہے اور وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا. انہوں نے بتدریج شہرت حاصل کی اور ایسے مشہور ہوئے کہ مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اور شاگرد ان کے پاس آتے تھے. بعد میں وہ موجودہ ازبیکستان کے شہر سمرقند چلے گئے. سات نومبر سن 1823 عیسوی کو امریکہ کے پانچویں صدر جیمز مونروے کے ذریعے اس ملک کی ڈاکٹرائن کا اعلان کیا گیا. اس ڈاکٹرائن میں کہا گیا تھا کہ بر اعظم امریکہ تمام امریکی ملکوں کا ہے اور بر اعظم امریکہ سے باہر کی کوئی بھی حکومت اس بر اعظم میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی. مونروے منشور کے مطابق امریکہ نے عہد کیا تھا کہ وہ بھی یورپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد سے اس شق پر امریکہ کی طرف سے سختی کے ساتھ عمل کیا گیا اور جواب میں تمام یورپی حکومتیں بھی اس شق کو ماننے پر مجبور تھیں. دراصل امریکہ نے اس قانون کے تحت امریکہ کے لیے نئی نو آبادیات کی تشکیل پر بہت زیادہ تاکید کی تھی اور اس طرح جنوبی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں امریکہ کو اپنا سامراجی دائرہ بڑھانے کا موقع مل گیا تھا اور اس پورے علاقے پر صرف امریکہ ہی اپنا نو آبادیاتی نظام مسلط کر سکتا تھا. سات نومبر سن 1867 عیسوی کو میڈم اسکلوڈوفسکا جو بعد میں میری کیوری کے نام سے مشہور ہوئیں وارسا میں پیدا ہوئیں. ان کے والد فزکس کے پروفیسر تھے اور میڈم کیوری نے اپنی مڈل کلاس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس کا سفر کیا. انہوں نے سوربن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ماہر طبیعیات پیئر کیوری سے شادی کر لی. بالآخر میڈم کیوری نے برسوں کے مطالعے کے بعد ریڈیم کے عنصر کو دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی. واضح رہے کہ میڈم کیوری کو فزکس اور کیمسٹری میں نوبل کا انعام بھی ملا ہے. سن 1934 میں ان کا انتقال ہو گیا. سات نومبر سن 1913 عیسوی کو فرانس کے مشہور اہل قلم ایلبر کامو پیدا ہوئے. ایلبر کامو کا گھرانہ اگرچہ مالی اعتبار سے غریب تھا لیکن انہوں نے اپنے مضبوط عزم و ارادے کی بدولت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے فن میں بے پناہ شہرت حاصل کی. اس معروف فرانسیسی اہل قلم کی شاہکار تصانیف میں بیگانہ، افسانہ سیزیف اور تعاون کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. ایلبر کامو نے 1957 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور اس کے 3 سال کے بعد سن 1960 میں وہ ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے. سات نومبر سن 1956 عیسوی کو اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ نہر سوئز ختم ہوئی. یہ جنگ جزیرہ نمای سینا پر صہیونی حکومت کی افواج کی جارحیت اور نہر سوئز کے علاقے پر فرانس اور برطانیہ کی چھاتا بردار افواج کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیہ جانے کے اعلان کو مذکورہ تینوں حکومتوں نے حملے کا بہانہ بنایا تھا۔ سولہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کے قیام کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے دوران ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام نے واضح اعلان کیا کہ امریکہ اور شاہی حکومت کے مہروں کی تبدیلی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تین دن پہلے ہونے والے طلبہ کے قتل عام کے سلسلے میں ایرانی عوام کے لیے ایک پیغام ارسال کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ بہادروں نے ثابت کر دیا کہ ٹینک، بھاری مشین گنیں آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ کے پختہ عزائم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، پروگرام آس پاس میں پہلے خطے میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات، نئے صدر کے انتخابات کے بغیر ہی لبنان کے صدر میشل اون کی مدت صدارت کا اختتام، اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا دورہ بحرین۔ سامعین، آئیے اب تفصیل سے ان موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے غاصب اسرائیل کے پارلیمانی انتخابات کا ذکر کرتے ہیں۔ غاصب اسرائیلی پارلیمنٹ کے انتخابات پچھلے منگل کو انجام پائے۔ پچھلے 3.5 سال میں یہ پانچویں اسرائیلی پارلیمانی انتخابات تھے۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے ان پارلیمانی انتخابات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسرائیل میں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں اصل طاقت مقننہ یعنی پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ ہی وزیراعظم کا انتخاب کرتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے 3.25% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی پارٹی کو 3.25% ووٹ حاصل کرنے پر پارلیمنٹ کی 4 نشستیں مل جاتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں منعقدہ 25ویں پارلیمانی انتخابات میں ایسا پہلی بار ہوا کہ بنیامین نیتن یاہو نے پچھلے 13 سال میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے شرکت نہیں کی اور وہ اقتدار میں واپسی کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نیتن یاہو کے مخالفین نے نیتن یاہو کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے گزشتہ سال مخلوط حکومت تشکیل دی تھی، لیکن یہ کابینہ ایک سال سے زیادہ نہیں چل سکی۔ ادھر انتخابات سے پہلے ہونے والے سروے سیاسی تعطل جاری رہنے اور کسی بھی پارٹی یا اتحاد کو پارلیمانی اکثریت نہ ملنے کی غمازی کر رہے تھے، لیکن نیتن یاہو اور ان کے اتحادی توقع کے برخلاف نتیجہ اور 64 پارلیمانی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ نیتن یاہو جو اب سے پہلے سن 1996 سے 1999 تک اور 2009 سے 2021 تک مجموعی طور پر 15 سال اسرائیل کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک بار پھر اس غاصب حکومت کی وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالیں گے اور اس بار وہ شدت پسندوں کے ساتھ کابینہ تشکیل دیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق انتہا پسند یہودی پارلیمنٹ کی 15 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ در حقیقت ان انتخابات کے نتائج کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ نیتن یاہو بدعنوانی کے کئی مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود غاصب حکومت کے صدر کی درخواست پر کابینہ تشکیل دینی ہوگی۔ نیتن یاہو کے پاس کابینہ کی تشکیل کے لیے 28 دن کا وقت ہوگا اور ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ ادوار کے برعکس انہیں اس بار کابینہ کی تشکیل میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کی سربراہی میں بننے والی نئی کابینہ مقبوضہ فلسطین میں تشکیل پانے والی شدت پسند ترین کابینہ ہوگی۔ پارلیمنٹ پہنچنے والے مقبوضہ اراضی کے دائیں بازو کے ایک شدت پسند لیڈر بتسلائل اسمو تریچ نے سن 2020 میں صحرائے نیگیو کے قدیم علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو ایک ٹائم بم قرار دیا تھا، جسے بقول ان کے اسرائیل کو ناکارہ بنانا ہے۔ بن غفیر بھی بنیادی طور پر فلسطینیوں کو مقبوضہ زمینوں سے بے دخل کرنے کے خواہاں ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکومت کی سابق وزیر خارجہ زی پی لیونی نے دائیں بازو کے شدت پسندوں کے اقتدار میں آنے کو مہلک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جو تشویش اور خدشات اس دور کے انتخابات کو مہلک انتخابات کے طور پر ظاہر کرتے ہیں وہ خطرناک نظریات اور بے لگام لیڈروں کی حامل اتحادی جماعتوں کے سیناریو کا نتیجہ ہیں۔ عرب دنیا کے ایک سرکردہ تجزیہ کار عبد الباری اطوان نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں صہیونیوں نے دائیں بازو کی ان شدت پسند اور نسل پرست مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے جو عربوں سے نفرت کرنے اور فلسطین اور فلسطینیوں سے جانی دشمنی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی پالیسیوں میں فلسطینیوں کے قتل اور تمام مقبوضہ فلسطین سے فلسطینیوں کو نکالے جانے کا مطالبہ ہے۔ نیس مقبوضہ فلسطین کو ایک یہودی اور صہیونی حکومت کی حیثیت سے مقدس قرار دیا گیا ہے۔ عظمیٰ یہودیت پارٹی کو، جس نے حالیہ انتخابات میں 15 نشستیں حاصل کی ہیں، نیتن یاہو کی کابینہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس حکومت کی مختصر تاریخ میں مذکورہ پارٹی میں دو انتہائی نسل پرست شخصیتیں بتسلائل اسمو تریچ اور ایتمار بن غفیر پیش رہی ہیں۔ اول و ذکر پارٹی کے سربراہ جبکہ آخر و ذکر نائب سربراہ ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دائیں بازو کے شدت پسندوں کے ساتھ نیتن یاہو کے اتحاد سے مقبوضہ اراضی میں نسل پرستی میں شدت آئے گی اور شگاف پیدا ہوگا۔ نیز یہی امر نیتن یاہو کی کابینہ کے لیے شدید چیلنجوں کا سبب بنے گا۔ علاوہ ازیں ایسا لگتا ہے کہ حالیہ اسرائیلی پارلیمانی انتخابات کے نتائج صہیونی حکومت اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا نیتن یاہو کا منصوبہ ان کے گزشتہ دور کی طرح آگے نہ بڑھنے کا سبب بنیں گے، کیونکہ اس دور میں ان کے دو اتحادی انتہائی نسل پرست اور شدید طور پر عرب مخالف ہیں۔ دریاسنا مقبوضہ علاقوں میں یہودی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے سے فلسطینی اور صہیونیوں کے درمیان تنازعات اور لڑائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کنیسٹ کے انتخابات کے نتائج سے کوئی بھی امید رکھنا سیاسی حماقت ہے۔ یہ انتخابات دائیں بازو کی شدت پسند اور شدت پسند تر صہیونی جماعتوں کے درمیان ہوئے ہیں، وہ جماعتیں جو ہماری قوم کے خلاف جارحیت جاری رکھنے پر اتفاق نظر رکھتی ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں سے ایک، نئے صدر کے انتخاب کے بغیر ہی لبنان کے صدر میشل اون کی صدارت کا اختتام اور نجیب میقاتی کی نئی کابینہ کی تشکیل ہے۔ گزشتہ ہفتے اتوار کا دن لبنان کے صدر کی حیثیت سے میشل اون کے عہدے کا آخری دن تھا اور وہ 6 سال تک عہدہ صدارت پر فائز رہے۔ اپنی صدارت کے آخری دن میشل اون نے نجیب میقاتی کی حکومت کے استعفے پر دستخط کیے، لیکن نجیب میقاتی نے اعلان کیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے گزشتہ اتوار کو اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو لکھے گئے خط میں میشل اون کی جانب سے اپنی کابینہ کے استعفے پر دستخط کیے جانے پر احتجاج کیا اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت اپنا کام جاری رکھے گی۔ مغربی ایشیائی خطے میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والا ایک اور اہم واقعہ عالمی کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا دورہ بحرین تھا۔ جمعرات کو پوپ فرانسس آل خلیفہ کی حکومت کی جانب سے منعقدہ امن اور بقائے باہمی نمائشی کانفرنس میں شرکت کے لیے بحرین کے دارالحکومت مناما پہنچے۔ مناما پہنچنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں پوپ فرانسس نے اس ملک کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کرنے کی ضمانت دیں اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ پوپ کے دورہ بحرین کے انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپوں نے پوپ سے مطالبہ کیا کہ وہ بحرین کی سنی حکومت کی طرف سے شیعوں، سیاسی کارکنوں اور حزب اختلاف کی شخصیات کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 8 دیگر گروپوں نے منگل کے روز پوپ سے مطالبہ کیا کہ وہ بحرین کے حکام پر واضح طور پر دباؤ ڈالیں تاکہ حکام اس ملک میں تمام موت کی سزاؤں کو منسوخ کرنے اور تشدد اور شہریوں کے منصفانہ مقدمے کے حق کی خلاف ورزی کے الزامات کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کریں۔ انہوں نے مہاجر کارکنوں کے لیے پوپ کی حمایت اور حزب اختلاف کی شخصیات، صحافیوں اور دیگر افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جو 2011 میں ہونے والے مظاہروں کے دوران گرفتار ہوئے تھے اور اب بھی آل خلیفہ کی جیلوں میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بحرین کی حزب اختلاف کی سب سے اہم پارٹی جمعیت الوفاق نے جمعرات کے روز آل خلیفہ حکومت کی جانب سے پوپ فرانسس کے دورہ بحرین سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا کہ بحرین کی آل خلیفہ ڈکٹیٹر حکومت پوپ فرانسس کے اس دورے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے ظالمانہ اقدامات اور عوام مخالف کارروائیوں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ تہران ٹائمز، سی آئی اے اور موساد ایران میں نیا داعش بنانا چاہتے ہیں، اسپیکر قالیباف۔ روسنامہ ہمشہری، انٹر کانٹیننٹل بیچ فٹ بال مقابلے، برازیل کو دو شاندار گول سے شکست دے کر ایران بنا چیمپئن۔ روسنامہ گارڈین، روس کے ساتھ مذاکرات کو مسترد کیا تو یوکرین کے اتحادی عاجز ہو کر ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، زیلنسکی کو امریکہ کا انتباہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روسنامہ جوان، بابر بیلسٹک میزائلوں کا شکاری۔ اتوار کو ایران کے وزیر دفاع جنرل ڈاکٹر محمد رضا آشتیانی نے بابر 373 لانگ رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کی رونمائی کی اور ساتھ ساتھ سیاد B4 میزائل کی پروڈکشن لائن کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بابر 373 ایئر ڈیفینس سسٹم کو ایرانی نوجوانوں نے مکمل طور پر ملک کے اندر تیار کیا ہے، جو 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع حملہ آور اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابر 373 کی رینج کو نئے نمونوں میں 350 سے 450 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے، جس کا کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ اس فضائی دفاعی سسٹم کے ذریعے 32 کلومیٹر کی اونچائی پر پرواز کرنے والے اہداف اور بیلسٹک میزائلوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لانگ رینج ایئر ڈیفینس کی پیداوار کے میدان میں بہت ہی کم ملکوں نے قدم رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بابر 373 پانچویں نسل کے جیٹ فائٹروں کا بھی بھرپور انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے، جو کہ ایران کی مسلح افواج کی ایک کامیابی ہے۔ یونگ ویلٹ، 10 لاکھ ضرورت مند۔ ہر چیز کی قلت ہے، حتیٰ ابتدائی ترین غذائی ضرورتوں کی۔ جرمنی میں رہائش پذیر 20 لاکھ لوگ امدادی مراکز اور فوڈ بینکوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ سال کے شروع سے لے کر اب تک 50% اضافے کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس بات کا اعلان مفت کھانے کی تقسیم کرنے والے ایک جرمن مرکز کے ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا۔ اس مرکز کے منتظمین نے بتایا ہے کہ امداد حاصل کرنے والوں میں اب نہ صرف پینشن لینے والے اور تارکین وطن شامل ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی کم ہے اور مہینے کے آخر تک ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جرمنی کی سوشل ایسوسی ایشن SOVD کی سربراہ مائیکیلا اینگل مائر نے بتایا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ جرمن شہریوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے امداد پذیروں کو یہ تک نہیں پتا کہ آیا کل ان کی پلیٹ میں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ امدادی مراکز نے امداد حاصل کرنے والے کے نئے ناموں کا اندراج بند کر دیا ہے۔ اور اب ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، عمران پر حملہ، چیف جسٹس فل کورٹ کمیشن بنائیں، شہباز شریف۔ روسنامہ پاکستان، عمران خان کا منگل کو وزیر آباد سے لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ روسنامہ قومی آواز، موربی حادثہ کیس سپریم کورٹ پہنچا، سماعت 14 نومبر کو ہوگی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روسنامہ جنگ، رانا ثناء اللہ نے عمران خان سے مطالبے پر چند سوالات پوچھ لیے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الزام تو عمران خان پر بھی بحیثیت وزیر اعظم لگتے رہے ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ عمران خان اپنے دور میں ان الزامات کی تفتیش کے لیے وزارت عظمیٰ سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے۔ وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی چیئرمین کو بدعنوانی میں ملوث قرار دیا تو انہوں نے پارٹی عہدہ کیوں نہیں چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان دراصل ایک جھوٹی FIR درج کروانا چاہتے ہیں، کوئی فراڈیا مضموم مقاصد کے تحت پرچہ کٹوانا چاہے تو پولیس اس سے انکار کر سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران خان ریاست سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، اس پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ سینئر افسر پر جھوٹی ایف آئی آر درج ہوگی تو ہمسایہ ملک میں ہم پر کیسے تبصرے ہوں گے۔ روسنما سیاست۔ مسلمان مرعوب اور مایوس ہوئے بغیر ملک میں دعوت دین کا فریضہ انجام دیں۔ ہندوستان میں مسلمان اس وقت انتہائی شدید ترین حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ملت پہلی مرتبہ ایسے دشوار اور نازک دور سے نہیں گزر رہی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو سخت آزمائشوں کا شکار ہونا پڑا، لیکن مسلمانوں نے ان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اس وقت بھی بے سمتی اور انتشار کا شکار ہوئے بغیر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دعوت دین کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ حالات کی سنگینی مسلمانوں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ خود اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں اور برادران وطن تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوانوں کو بے فکری، بے صبری، بے خبری اور بے علمی کے دلدل سے نکال کر ان میں فکر مندی، دانش مندی اور علم و ہنر کا جوہر پیدا کریں۔ اور پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نیوز۔ گریکو رومن کشتی کے ورلڈ کپ میں ایران کی چیمپئن شپ کی صدر رئیسی نے مبارکباد پیش کی۔ مہر نیوز ایجنسی۔ سپاہ پاسداران کی انٹیلیجنس ونگ نے دہشت گرد گروہوں سے وابستہ 3 ٹیموں کو گرفتار کر لیا۔ خوزستان، فارس اور اصفہان صوبوں میں دہشت گردانہ کارروائی ناکام۔ تسنیم نیوز۔ پابندی لگائیں گے ایران کے سیٹلائٹ لانچر کے تجربے پر امریکہ کا رد عمل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ الف نیوز۔ دنیا بدل رہی ہے، ثابت قدم رہیں۔ شاید بعض لوگوں کی نظر میں ایسی چیز ناممکن ہو، لیکن جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس بات پر یقین ہے کہ مغربی نام نہاد تمدن اور امریکہ کی تسلط پسندی کا دور ختم ہو رہا ہے۔ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور گزشتہ چند سال سے اس کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی سطح پر ٹرمپ زدہ ریپبلکن اور بائیڈن زدہ ڈیموکریٹ پارٹیوں نے جن اسٹریٹجک غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے ان سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ افغانستان، عراق اور شام کے معاملات میں ان کے بھیانک غلط اندازوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واشنگٹن اقتصادی، سماجی، اخلاقی زوال سے دوچار ہو گیا ہے اور اب وہ دن دور نہیں جب امریکہ بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن ایران، جیسا کہ رہبر انقلاب نے فرمایا، اپنی ذہین اور باصلاحیت افرادی قوت، فراوان اور متنوع قدرتی ذخیرے، اسٹریٹجک پوزیشن اور سب سے اہم اپنی معیاری انتظامی اور تمدنی منطقی بنیاد پر نئے عالمی نظام میں اہم پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ المیادین نیوز ویب سائٹ۔ اسرائیل کو تاریخی انتشار کا سامنا ہے، حتمی شکست سے قریب ہو رہے ہیں غاصب صہیونی حکام۔ جمعے کے روز صہیونی لیڈر نے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیلی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی پیچیدہ سیاسی صورتحال ایک تاریخی خطرہ بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے اختلافات سنجیدہ ہیں۔ یائیر لاپید نے یہ تک کہہ دیا کہ انتخابات کے بعد ہم منتشر ہو کر لوٹے ہیں اور اب بھی ہمارا غیظ و غضب اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سابق داخلہ سیکیورٹی کے صہیونی وزیر نے زور دے کر کہا کہ اندرونی مسائل اسرائیل کو تباہ کر دیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اس کی اہمیت و مقام پر قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن آیات کے مطابق اتحاد الہی اصولوں اور اقدار پر مبنی ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے مشترکہ اصولوں اور مقاصد کے لیے متحد اور مربوط ہونا چاہیے۔ عصر حاضر کی تاریخ اور گزشتہ کئی صدیوں کے دوران مسلم خطوں اور ممالک پر تسلط جمانے کے مغربی ممالک کے اقدامات پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میدان میں ان کا ایک اہم ہتھیار تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا رہا ہے۔ بنیادی طور پر پوری تاریخ میں سامراجی تسلط اور قوموں کو غلام بنانے کا ایک حربہ ان کے درمیان تفرقے اور اختلاف پیدا کرنا رہا ہے۔ معروف سیاسی مبصر محمد رضا کلر کہتے ہیں کہ اگر تفرقے کے معنی کسی گروپ کے اراکین کا ایک دوسرے سے دور اور الگ ہونا لیے جائیں تو مسلمانوں کی سیاسی جدائی اور تفرقہ بہت خطرناک ہے۔ دشمنان اسلام اور مسلمانوں کی عزت و قوت کے مخالفین ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور اختلاف پھیلانے کے درپے رہے ہیں۔ در حقیقت عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا المیہ برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ کے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی وجہ سے ہے۔ تفرقہ انگیزی، اسلامی ممالک کو تقسیم کرنے کی کوشش، دہشت گرد گروہوں کی حمایت، اسلامی ممالک پر حملے اور عالم اسلام کے بعض ممالک پر پابندیاں عائد کرنا عالم اسلام میں برطانیہ اور امریکہ کی کوشش ہیں جن کا مقصد اسلامی ممالک کو کمزور کرنا ہے۔ مختلف مواقع پر برطانیہ اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنا کر عالم اسلام کو کمزور کرنے کے در پہ رہا ہے۔ اس کے اہم مقاصد میں سے ایک غاصب سیونی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنا اور اس کو مضبوط بنانا ہے۔ لہذا برطانیہ نے اس غاصب حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کی اور امریکہ نے اس کو مضبوط کیا۔ اس طرح امریکہ صہیونی حکومت کے اصل حامی کی حیثیت سے فلسطینیوں اور دیگر مسلمانوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم میں شریک ہے۔ سامن، گزشتہ کئی عشروں کے دوران امریکہ اور برطانیہ نے اپنے انہی ناپاک اہداف و مقاصد کو آگے بڑھایا ہے تاکہ اسلامی ممالک پر حملے عالم اسلام میں دہشت گرد گروہوں کو معرض وجود میں لا کر اور اپنے علیحدگی پسندانہ منصوبوں پر عمل کر کے پہلے قدم کے طور پر اسلامی ممالک کے وسائل کی لوٹ مار کی زمین ہموار کی جائے، اور دوسری طرف اسلامی ممالک کو کمزور کر کے علاقے میں صہیونی حکومت کو خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور حکومت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس درمیان عالم اسلام میں سامراج کے سب سے بڑے ایجنٹ کے طور پر برطانیہ کے کردار اور اس حوالے سے 19ویں اور 20ویں صدی میں اس کا مشہور نعرہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، بہت کارگر رہا۔ برطانیہ نے جسے بجا طور پر سامراج کی پرانی لومڑی کہا جا سکتا ہے پچھلی دو صدیوں میں فرقے بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ایران میں بابیت اور بہائیت جیسے نام نہاد نئے مذاہب کی بنیاد رکھی۔ تبریز کے امام جمعہ حجت الاسلام سید محمد علی الحاشم نے برطانوی شیعت کے نظریاتی اور عملی اثرات کے موضوع پر منعقدہ دوسری کانفرنس میں کہا تھا، برطانوی بادشاہت کی اختلاف اور تفرقہ پھیلانے کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، اور اب وہ اپنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو والی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ فرقہ سازی، مذاہب کو تقسیم کرنا اور ان میں پھوٹ ڈالنا خفیہ ایجنسیوں کے ایجنڈوں میں شامل رہا ہے، جس پر اب عالمی سطح پر عمل کیا جا رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی متعدد بار برطانوی شیعت کے بارے میں، جس کا کام اسلام اور مسلمانوں کی مابین پھوٹ ڈالنا اور تفرقہ پھیلانا رہا ہے، خبردار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، برطانوی شیعہ اور امریکی سنی ایک جیسے ہیں، سب دو دھاری تلوار ہیں۔ ان کی کوشش مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنا ہے، یہ پیغام افتراقی عزائم کا پیغام ہے جو کہ شیطانی ارادہ ہے، لیکن اتحاد کا پیغام یہ ہے کہ وہ ان اختلافات کو دور کریں، ایک ساتھ مل کر رہیں اور مل کر کام کریں۔ سامعین، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے سامراجی اثر و رسوخ اور حیثیت میں کمی کے بعد اب امریکہ کی باری تھی۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران اور سرد جنگ کے بعد بھی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنے کے سلسلے میں اس نے اپنے اتحادی کا وہی پرانا طریقہ استعمال کیا اور مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے اور امریکہ کے ذریعے ورلڈ آرڈر پلان پیش کیے جانے کے بعد مسلم دنیا میں تفرقہ اور انتشار مسلمانوں کو لوٹنے کی امریکہ کی خارجہ پالیسی میں سر فہرست رہا ہے۔ امریکہ نے ایرانوفوبیا اور مغربی ایشیا میں تکفیری دہشت گرد گروہوں کی حمایت جیسے حرب مسلم ممالک کے درمیان تفرقہ اور علیحدگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ امریکہ ان ممالک میں سر فہرست ہے جنہوں نے گزشتہ کئی عشروں کے دوران دہشت گردی کو مختلف ممالک پر حملوں کے لیے ٹرمپ کے پتے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے القاعدہ اور داعش جیسے تکفیری دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سابق امریکی حکام کی طرف سے بارہا کیا جا چکا ہے۔ القاعدہ، داعش، جبهة النصرہ، تحریر الشام اور بہت سے دیگر دہشت گرد گروہ امریکہ کی مالی مدد سے وجود میں آئے ہیں۔ امریکہ اپنے اہداف کے حصول اور عالم اسلام میں اختلافات کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے، مثلا شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا، عالم اسلام میں مختلف قوموں اور قبائل کو اکسانا، بے دین اور ناجائز حکومتوں کا دفاع کرنا، افواہیں اور شکوک و شبہات پھیلانا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکنا، اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تفرقے کے بیج بونے والی کتابوں کی اشاعت کرنا اور کروانا، ان لوگوں کی حمایت کرنا جن کا ریکارڈ اور کردار خراب ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان جنگ اور عالم اسلام میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے تکفیری دہشت گرد گروہوں کو استعمال کرنے پر خاص توجہ دیتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بارہا دشمنوں، خاص طور سے امریکیوں کی سازش سے دنیا والوں کو آگاہ کیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی لڑائی جھگڑوں کو رکوانے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، عالم اسلام کی سطح پر دشمنوں کی جانب سے ایرانی قوم اور دیگر مختلف مسلم معاشروں کے درمیان دوری پیدا کرنے اور مذاہب کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینے اور دنیا کے ہر علاقے میں جہاں بھی چاہیں شیعہ سنی جنگ کرانے کی وسیع اور گہری کوشش کا مشاہدہ واضح طور پر کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دشمن پردے کے پیچھے شیعہ اور سنی عقائد کی توہین سمیت مختلف اقدامات کے ذریعے دینی فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے درپے ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ان اقدامات اور ان ہتھکنڈوں کے مقابلے میں تمام عوام، بالخصوص علماء کو قوم کے ہادی اور رہبر کی حیثیت سے پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے اور ماضی کی نسبت شیعہ سنی اتحاد، ہمدردی، یکجہتی اور محبت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین آپ ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران مغربی و وسطی ایشیا میں سب سے کم قرض لینے والا ملک۔ پاکستان کے قرضوں کے بارے میں اس ملک کی وزارت خزانہ کی رپورٹ۔ امریکہ میں شرح سود میں اضافے کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعتوں کی قومی کمپنی کے سربراہ مرتضی شاہ میرزائی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دنیا میں ہر 20 سال میں پیٹرو کیمیکل صنعت کی گنجائش 2 گنا ہو جاتی ہے، یہ کہا ہے کہ داخلی توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے آئندہ 10 سال کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداواری گنجائش 90 ملین ٹن سے بڑھ کر 200 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں پیٹرو کیمیکل صنعت کی ترقی کی رفتار دنیا کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ ہم ماحولیات کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے فوسیل ایندھنوں سے قابل تجدید توانائیوں کی جانب جا رہے ہیں۔ مرتضی شاہ میرزائی کا کہنا تھا کہ ایران میں 550 گریڈ مختلف کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات تیار کی جاتی ہیں اور حکومت کا قطعی منصوبہ اس صنعت کی ویلیو چین کو مکمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں پیٹرو کیمیکل صنعت میں 110 سے زائد منصوبوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور ان پر عمل درآمد کے لیے $4 ارب سے زائد سرمایہ درکار ہے۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران اپنے بلبوتے پر تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور اس کا غیر ملکی قرضے پر انحصار نہیں ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ 2022 میں ایران کے غیر ملکی قرضے اس کی مجموعی داخلی پیداوار کے 0.5% کے برابر ہیں، جو مغربی اور وسطی ایشیا کے تمام ملکوں سے کم ہیں۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق IMF نے مغربی اور وسطی ایشیا کے خطے کے بارے میں اپنی رپورٹ میں ایران سمیت خطے کے 28 ملکوں کے غیر ملکی قرضوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں ایران کے غیر ملکی قرضے اس کی مجموعی قومی پیداوار کی نسبت خطے کے تمام ممالک سے کم ہیں، جبکہ رواں سال کے دوران خطے کے ممالک کے اوسط قرضے ان کی مجموعی قومی پیداوار کا 35.8% ہیں۔ خطے کے تیل برآمد کرنے والے ملکوں کے قرضے رواں سال ان کی مجموعی قومی پیداوار کی نسبت 30.9% بتائے گئے ہیں۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں ایران کے حقیقی زر مبادلہ کے ذخائر $122 ارب بتائے ہیں اور کہا ہے کہ ایران مغربی ایشیا، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے 32 ممالک میں زر مبادلہ کے ذخائر کے لحاظ سے 3rd نمبر پر ہیں۔
فوربس جریدہ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے اور ایران کی توانائی سے ہونے والی غیر ملکی آمدنی میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور ایران نے اپنے توانائی کے شعبے کو پابندیوں کے مقابلے میں مضبوط بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنی داخلی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مغربی پابندیوں کو ناکام بنانے کے لیے پیش کی اقدامات کیے ہیں۔ فوربس کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے گزشتہ مہینے اعلان کیا تھا کہ ایران مشرقی ایشیا اور جاپان، جنوبی کوریا اور چین جیسے ممالک سے سرمایہ کاری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ چین اور روس جیسے دوست ممالک کے ساتھ سیاسی اور توانائی کے میدان میں تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایران اور روس کے $40 ارب کے گیس سواپ معاہدے کے بعد دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے حال ہی میں مالی سال 2022 کے لیے ملک کے قرضوں کی رپورٹ جاری کی ہے کہ جس میں غیر ملکی قرضوں کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کے داخلی قرضے 30 جون 2022 تک 31.3 خرب روپے تک پہنچ گئے کہ جو 30 جون 2021 کے داخلی قرضے 26.2 خرب روپے سے 20% زیادہ ہیں۔ حکومت پاکستان کے داخلی قرضوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں تقریباً 2.5 خرب روپے کا بجٹ خسارہ، گزشتہ قرضوں کے سود کی ادائیگی 3.1 خرب روپے اور شرح مبادلہ کے فرق کی وجہ سے تقریباً 4.25 خرب روپے سبسڈی کی ادائیگی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے غیر ملکی قرضے 30 جون 2022 کو 88.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئے کہ جو 30 جون 2021 کی نسبت تقریباً 3% زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بار پھر شمال جنوب کوریڈور کی توسیع و ترقی اور وسطی ایشیا کے ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں چابہار بندرگاہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سبرامنیم جے شنکر نے چابہار بندرگاہ اور ایران کے راستے شمال جنوب بین الاقوامی کوریڈور کو وسطی ایشیا کی ترقی کے لیے کلیدی عوامل قرار دیا اور بالواسا طور پر پاک چین اقتصادی کوریڈور سی پیک پر کشمیر سے گزرنے کی بنا پر تنقید کی۔ روس پر پابندیوں کے بعد شمال جنوب کوریڈور نے تجارت کو بڑھانے میں بہت زیادہ مدد دی ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس راستے سے وسطی ایشیا تک سفر کا وقت 40% اور اخراجات 30% کم ہو گئے ہیں۔ اس راستے سے ہندوستان سے سامان 25 دن میں روس پہنچ جاتا ہے، جبکہ پرانے راستوں سے یہ سامان روس پہنچنے میں 40 دن لگتے ہیں۔ ہندوستان اور ایران چابہار کو اس میں شامل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ روس پر پابندیوں کے حامی بعض مغربی ممالک نے فروری کے مہینے کے بعد سے روس سے درآمدات میں اضافہ کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان اور ترکی روس سے سب سے زیادہ درآمدات کرنے والے ملک بن گئے ہیں۔ انہوں نے بالترتیب اس میں 430 اور 213% اضافہ کیا ہے۔ برازیل نے بھی روس سے درآمدات میں 166% اضافہ کیا ہے۔ چین کے لیے روس کی برآمدات میں 98% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سعودی عرب نے روس سے جو چیزیں درآمد کی ہیں ان میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض ممالک نے یوکرین پر حملے کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن وہ روسی سامان کے بڑے خریدار ہیں۔ روس سے درآمدات میں اسپین نے 112%، بیلجیم نے 130%، ہالینڈ نے 74%، جاپان نے 40%، جرمنی نے 38% اور ناروے نے 21% اضافہ کیا ہے۔ ایک طرف امریکہ تیل کی قیمت میں کمی کے لیے اوپیک سے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور دوسری جانب وہ خود شرح سود میں اضافہ کر کے تیل کی قیمت بڑھنے کا باعث بن رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
تیل کی عالمی قیمت اس ہفتے امریکہ کے مرکزی بینک کی جانب سے رواں سال چوتھی مرتبہ شرح سود میں اضافے کے بعد بڑھ گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق برینٹ تیل کی قیمت $1.51 اضافے کے ساتھ $96.16 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں بھی $1.63 کا اضافہ ہوا اور وہ $90 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ کے مرکزی بینک نے حال ہی میں شرح سود میں 0.75% اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واشنگٹن سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکہ کے تیل کے ذخائر میں تقریباً 31 لاکھ بیرل کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ پیٹرول کے ذخائر بھی کم ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اکثر تیل مصنوعات کے ذخائر میں کمی تجزیہ کاروں کی تشویش کا باعث بن گئی ہے کہ جن کا خیال ہے کہ امریکہ کے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر کو مارکیٹ میں لانے سے وہ زیادہ محدودیت کا شکار ہو جائے گی۔
امریکہ کی ٹیکنالوجی کی بعض بڑی کمپنیوں کی قدر میں اس سال نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ گاما کے شیئرز میں، کہ جو گوگل، ایپل، مائیکروسافٹ اور میٹا کے شیئرز کا ایک مجموعہ ہے، گزشتہ ہفتے ان کمپنیوں کے مالی نتائج جاری ہونے کے بعد 300 ارب ڈالر سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ امیزون کے شیئرز کی قدر بھی گزشتہ ہفتے 170 ارب ڈالر کم ہوئی ہے۔ الفابیٹ کی قدر بھی، کہ جو گوگل کی مین کمپنی ہے، گزشتہ پیر سے 80 ارب ڈالر کم ہوئی ہے۔ مائیکروسافٹ کے کمپیوٹرز کی فروخت میں کمی کی وجہ سے گزشتہ 5 سال کے دوران اس کی آمدنی میں سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مارک زکربرگ، جاؤ چانگ پنگ، ایلون مسک، جیف بیسوس، اسکاٹ میکنزی اور بل گیٹ سمیت دنیا کے 15 ارب پتیوں کی دولت میں رواں سال کے دوران اربوں ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران مغربی و وسطی ایشیا میں سب سے کم قرض لینے والا ملک۔ پاکستان کے قرضوں کے بارے میں اس ملک کی وزارت خزانہ کی رپورٹ۔ امریکہ میں شرح سود میں اضافے کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔